أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. گفتگو ہماری سورہ مبارک مریم پر جاری ہے، اور اس آیت کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ فرشتے پیغمبر اکرم سے یہ فرما رہے ہیں کہ وما نتنزل الا بامر ربك، کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر یہ کہ آپ کے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں، وغیرہ ہم نازل نہیں ہوتے. تو یہاں پہلی گفتگو یہ ہے کہ یہ آیت اگر واو واو عاطفہ لیں تو یہ آیت کس طریقے سے عطف ہو سکتی ہے ما قبل آیت پر، کیونکہ ما قبل آیت میں قول قول خداوند تھا، پروردگار متعال یہ فرما رہا تھا، اور یہاں پر فرشتے یہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر آگے جوادی عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، محکی فرشتے ہیں، اس بات کو کہہ فرشتے رہیں، لیکن اصل میں حکایت پروردگار متعال سے ہے، متکلم پروردگار متعال کی ذات ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کلام خدا ہے. تو اگرچہ یہ فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں متکلم پروردگار متعال کی ذات ہے. اور اگر ایک آیت کو دوسری آیت پر عطف کرنا ہے اور سنخیت باقی ہونی چاہیے تو سنخیت کا تعلق وحدت متکلم سے ہے، نہ وحدت محکی سے ہے کہ یہ اشکال کیا جائے کہ یہ گفتگو تو فرشتوں کی ہے اور وہ گفتگو خدا کی ہے، تو کس طرح قول فرشتے کو قول خدا پر عطف کیا جا سکے. تو عطف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اس بنا پر کہ واو کو واو عاطفہ لیں، کہ یہاں پر بالآخر قرآن مجید ہے، قرآن مجید پروردگار متعال کا کلام ہے، تو وحدت متکلم کی شرط ابھی بھی باقی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، کہ پروردگار متعال کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. کہ یہاں پر اس کی تفسیر میں آگاہ فرماتے ہیں کہ وما بین ایدینا سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، جو آثار وجودی ہیں ہماری ذات کے وہ، وما خلفنا سے مراد یہ ہے کہ جو اسباب وجودی ہے، وما بین ذالک سے مراد جو خود وجود ہیں. یعنی تمام احاطے سے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسباب وجودی اور ہمارے خود وجود اور آثار وجود تینوں کا احاطہ کیا ہوا ہے پروردگار متعال کی ذات میں، سب اسی کے لیے ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. سب سے پہلے فرمایا کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر وما نتنزل الا بامر ربک، اس کے امر کے بغیر ہم نازل نہیں ہوتے. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ فرشتے فرما رہے ہیں کہ لہو ما بین ایدینا، جو کچھ ہمارے آگے ہے، کہ آگے سے مراد جو افعال اور جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، جو ہمارے آثار وجودی ہیں، اور جو کچھ ہمارے پیچھے وما خلفنا، کہ خلف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو اسباب وجود تھے، جو مقدمات وجود فرشتگان تھے کہ کیوں انہیں وجود عطا کیا گیا، وہ وما بین ذالک، اور جو ان کے درمیان، ان کے درمیان خود وجود، یہ سب کا سب لہو اسی پروردگار متعال کے لیے فقط اور کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. کہ اس کے بعد فوراً جو دوسری آیت آ رہی ہے رب السماوات والارض، کہ یہاں پر علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت علت اور مقام تعلیل ہے اس سے ماقبل آیت کے لیے، کہ یہاں پر کیوں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ ہمارے درمیان، اس وجہ سے کہ رب السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کا رب وہی ہے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب وہی ہے. جب سب کا وہ رب ہے تو ہم بھی اس میں سے، آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں سے ایک مزداق ہیں، تو ہمارا بھی رب وہی ہے، ہمارے تمام وجود کا احاطہ بھی اسی نے کیا ہوا ہے. کہ یہاں پر ایک اور بات بھی ضمناً ہے کہ اے رسول آپ کا بھی رب وہی ہے، اے رسول آپ کا بھی اور تمام عالم کا رب وہی ہے. کہ یہاں پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اس انداز میں تو اگرچہ یہ آیت توحید افعالی کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، لیکن یہاں پر اشکال کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد تو انسان جبر ہے، انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا احاطہ پروردگار نے کیا ہوا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، تو آسمان و زمین اور اس کے درمیان ہمارے فعل بھی ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، انسانوں کے افعال ہیں، وہ بھی اس احاطے سے باہر تو نہیں ہے، اس احاطے کے اندر ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے وہ پروردگار متعلق ہے. پس ہمارے افعال بھی پروردگار متعلق ہے، ہمارے فعل نہیں ہیں. جو میں کام انجام دے رہا ہوں وہ در حقیقت میں انجام نہیں دے رہا بلکہ خدا انجام دے رہا ہے. یہاں پہ آگے جوادی عامری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے توحید افعالی کو انہوں نے تبدیل کر دیا ایک مسئلہ جبر میں، بلکہ یہاں برعکس ہے. یہاں پروردگار متعال چونکہ رب سماوات و الارض و ما بینہما ہے، تو اس نے یہ چاہا ہے کہ انسان خود مختار بنے. بس انسان خود مختار بننے میں بے اختیار ہے، یعنی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے. ضروری ہے کہ وہ با اختیار ہو، اس با اختیار ہونے میں وہ مجبور ہے، نہ کہ افعال میں وہ مجبور ہے. بہت ہی دقیق اور رقیق اور بہت لطیف نقطہ ہے. یعنی جب پروردگار چونکہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے، تو اس نے یہ چاہا ہے کہ میں انسان خود مختار بنوں. اب اس خود مختار بننے میں میرے پاس اختیار نہیں ہے، اب ضروری ہے کہ میں خود مختار بنوں. اسی لیے محال ہے کہ میں کوئی بھی فعل انجام دوں اور اپنے اختیار سے انجام نہ دوں، یہ محال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ جس ذات نے کیا ہے وہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے. اسی وجہ سے نہ صرف کہ یہ آیت توحید افعالی پر دلالت کر رہی، نہ صرف یہ آیت جبر کی نفی کر رہی، بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان ضروری ہے کہ خود مختار ہو. کیونکہ جس ذات نے ارادہ کیا ہے، جس ذات کی مشیت یہ ہے کہ انسان با اختیار بنے، وہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان مابین جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے. بس جتنے بھی میں افعال انجام دیتا ہوں، اس افعال کو انجام دینے میں میں خود مختار ہوں، اور اس خود مختاری میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی جو بھی فعل انجام دے رہا ہوں اپنے اختیار سے انجام دے رہا ہوں، لیکن خود یہ کہ میں با اختیار ہوں اس کا مجھے اختیار نہیں. یہ پروردگار متعال نے چاہا ہے کہ میں با اختیار بنوں، اس میں میرے پر جبر ہے کہ میں ضرور اپنے اختیار سے انجام دوں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا لطیف نقطہ ہے. اس کے بعد آیت ہے وما کان ربک نسیا، کہ آپ کا پروردگار بھولتا نہیں ہے، اس سے بھول چوک نہیں ہوتی. تو یہاں سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پہ فرماتے ہیں پروردگار کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہے وہ عین ذات ہے، صفات ذاتی عین ذات ہے. انسان کیا ہے؟ انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ عالم ہے. بس ایک ذات ہے اور ایک صفت ہے. میری ایک ذات ہے، موصوف ہے، میں علم حاصل کرتا ہوں تو عالم ہوں، علم حاصل نہیں کرتا تو عالم نہیں ہوں. ذات اور ہے، صفت اور ہے، جبکہ وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں ذات صفات عین ذات ہے، مبدا اور مشتق ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، دو چیز نہیں ہے. خود علم ایسا نہیں کہ علم کہیں اور ہے اور پروردگار متعال اس وجہ سے عالم ہے کہ اس علم کو حاصل کیا، نہ. خود ذات باری تعالیٰ یعنی علم، خود ذات باری تعالیٰ یعنی قدرت، خود ذات باری تعالیٰ یعنی حیات، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. اگر اس کو عالم کہا جاتا ہے تو اس بنا پر عالم کہا جاتا ہے کہ وہاں سے علم پھوٹتا ہے، وہاں سے علم وہ مشتق ہے، وہاں سے علم شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے عالم کہا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں وہ علم ہے، ورنہ حقیقت میں وہ حیات ہے، حی ہے، ورنہ حقیقت میں وہ قدرت ہے. یعنی علم قائم بذات ہے پروردگار متعال سے. جیسے ہی اگر ذات خدا نہ ہو تو اصل علم بھی نہیں، پوری کائنات میں علم نہیں ہے پھر. ویسے جیسے سمجھنے کے لیے انسان اگر ایک بات میں سوچتا ہوں، ایک بات میں اپنے ذہن میں تصور کرتا ہوں جو وجود ذہنی ہے، تو یہ جو میرے سوچ ہے، میری ذہن میں جو بات آ رہی ہے، یہ قائم بھی نفس ہے، میرے نفس کی وجہ سے یہ قائم ہے. اگر میں نہ ہوں تو پھر یہ سوچ بھی نہ ہو، یہ سوچ میری وجہ سے، میرے نفس کی وجہ سے قائم ہے. تو یہ علم قائم بذات ہے پروردگار، پروردگار ہے تو وہ عالم ہے، یعنی علم ہے، ورنہ کوئی علم بھی نہیں ہے. ایسا نہیں علم کوئی اور چیز ہے اور پروردگار کوئی اور چیز ہے اور پھر اس نے وہ علم حاصل کیا اس وجہ سے وہ عالم ہو گیا، نہ. پروردگار یعنی عین علم. تو اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے وما کانا ربک نسیئن، تو یوں کہا جا رہا ہے گویا وما کان العلم جہلن، کہ علم جہل نہیں ہو سکتا، علم جہل نہیں ہو سکتا، قضیہ بدیہی ہے. جیسے تصور کریں گے کہ علم اور جہل الگ الگ چیزیں، تو یہ جو پروردگار متعال فرما رہے وما کان ربک نسیئن، اس کا مطلب یہ کہ علم جہل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ علم نسیان نہیں ہے، کیونکہ رب اور علم ایک ہی چیز ہے. تو یہ قضیہ بالکل بدیہی قضیہ ہے، بالکل واضح اور روشن بات ہے کہ ذات خدا اور علم ایک ہی چیز ہے، مبدا اور مشتق ایک ہی ہے، دونوں فرق نہیں ہے، اعتبار بھی ایک ہے. فرض کریں کہ میں فرض کریں کہ عالم ہوں، فرض کریں کہ سید ہوں، فرض کریں کہ پاکستانی ہوں، تو اگرچہ تینوں میں ہوں لیکن مختلف اعتبار سے ہوں، عالم اس اعتبار سے ہوں کہ میں نے علم حاصل کیا ہے فرض کریں اگر ہوں، اور سید اس اعتبار سے ہوں کہ میں سادات ہوں اور پیغمبر کے آل سے ہوں، اور پاکستانی اس اعتبار سے ہوں کہ ملک پاکستان میں میری ولادت ہوئی، تو اگرچہ میں ایک ہی ذات ہوں، مزداق ایک ہے، لیکن تین اعتبار سے تین صفتیں میری بنتی ہیں. پروردگار متعال کی جتنی صفات ہیں نہ یہ کہ مزداق ہے کہ بلکہ اعتبار بھی ایک ہے. وہ خدا اس وجہ سے وہ عالم ہے، وہ خدا اس وجہ سے وہ قادر ہے، وہ خدا اس وجہ سے وہ حی ہے، وہ خدا اس وجہ سے وہ رحمان ہے، وہ خدا اس وجہ سے وہ رحیم ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ وہ خدا ہے، اس نہ اعتبار میں بھی تفقیق نہیں کر سکتے اس ذات میں کہ اس اعتبار سے وہ عالم ہے، اس اعتبار سے وہ قادر ہے، اس اعتبار سے نہ اعتبار حیثیت بھی ایک ہے. بس ذات خدا یعنی ذات علم، اور عالم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہاں سے علم آگے بڑھتا ہے، وہاں سے علم پھوٹتا ہے، وہاں سے علم نشو نما پاتا ہے، وہاں سے علم دوسری جگہ پر جاتا ہے، اس وجہ سے اسے عالم کہہ رہے ہیں. ورنہ حقیقت میں ذات خدا یعنی ذات علم، ذات خدا یعنی ذات قدرت. اس وجہ سے وما کان ربک نسیئا، یعنی وما کان العلم جہلا، علم جہل نہیں ہے، وما کان العلم نسیئا، علم نسیئا نہیں، یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد آیت میں رب السماوات والارض وما بینہما کے بتا دیا گیا کہ یہ تعلیل ہے اس آیت کی جس میں فرشتوں نے کہا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ، فَعْبُدْهُ یہ توحید عبادی کو بتا رہا ہے کہ ملازمہ ہے، خالق وہ ہے اس وجہ سے رب بھی وہ ہے، رب وہ ہے اس وجہ سے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا تھا ان اللہ ربی و ربکم فعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اگرچہ تم مانو یا نہ مانو حقیقت میں وہ رب تمہارا بھی ہے، اور بس وہ چونکہ وہ رب ہے اس وجہ سے اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں، اس وجہ سے اس کی عبادت کرو، اور یہی صراط مستقیم. یہاں بھی وہی بات ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب وہی ہے، بس فعبدوا اس کی عبادت کرو. تو رب جو ہے اس کی عبادت ہوتی ہے، غیر رب کی عبادت نہیں ہوتی. واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر استبر صبر سے نکلا ہے، استبر تھا تا کو تو میں تبدیل کر دیا گیا باب افتعال کے قانون کے مطابق. استبر صبر سے زیادہ شدت ہے، یعنی صبر میں اگر شدت آ جائے تو اسے استبر باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے اگر شدت مقصود ہو تو. واستبر لعبادتہ کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی عبادت میں جو سختی ہے، جو مصیبت ہے اسے برداشت کرو، اس میں صبر کرو، شدت ہے صبر کرو اس کی عبادت میں. ایک ہے کہ اس کی کسی اور وجہ سے، یعنی اس کی عبادت کے لیے کہیں اور اگر تمہیں شدت اٹھانی پڑتی ہے تو اٹھاؤ، یعنی اس کی عبادت کرنی ہے لیکن اس کی عبادت کی راہ میں اگر کسی اور موقع پر تمہیں تکلیف سہنی پڑتی ہے، شدت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کی عبادت کے لیے شدت اٹھاؤ اور صبر کرو. تو اس کے دونوں ترجمے ہیں. هل تعلم له سميا، کیا تم اس کے علاوہ کوئی ہم نام جانتے ہو؟ جب نہیں جانتے تو اسی کی عبادت کرو. هل تعلم له سميا سے مراد یہ کہ پروردگار متعال اگر رب ہے تو وہ ذات حقیقت میں رب، ذات حقیقت میں علم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رب ہے، اگر فرض کریں میں کسی اور کو رب کہہ دیتا ہوں تو وہ را با اور با سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ صرف لفظ نام ہے، وہ صرف الفاظ ہیں، وہ صرف اسماء ہیں کہ سمیتمو انتم و آباؤکم، کہ پروردگار متعال فرمائے یہ صرف اسم ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ دیے. مثلا فرض کریں کہ اس میز کا نام میں رکھ دوں رب، اس میز کو میں کہہ دوں قادر، اس میز کا نام میں نعوذ باللہ رکھ دوں اللہ، تو یہ اللہ صرف الف ہے، لام ہے اور لام ہے اور ہے اور کچھ بھی نہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پیچھے مسمی ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. ویسے جیسے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے اپنے اپنے جو ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اگر دنیا میں کسی کو آپ کہہ دیں قادر مطلق، کسی شخص کو قادر مطلق کہہ دیں تو صرف یہ قاف الف دال اور رائے اور کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں، لیکن پروردگار متعال جو رب ہے تو واقعاً وہ رب ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، اور رب ہے تو اس کو پال رہا ہے، اس کو پرورش دے رہا ہے، اس کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ رب ہے. اگر کوئی اور کسی جیسے کسی بت کا نام رب رکھ دیں تو وہ رب نہیں بن جائے گا، وہ صرف لفظ ہے را با اور با، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے. بس یہاں پر پروردگار متعال فرمایا چاہ رہا ہے هل تعلم له سميا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہم نام ہے اس کا، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور ہے، کہ جو رب ہو, کوئی نہیں ہے. جب کوئی نہیں ہے سوائے وہ رب ہے, فاعبدہ, تو اسی کی عبادت کرو, اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم, کہ صراط مستقیم یہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.